بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا: ليته يسكت. وفي رواية: حتى قلنا: يا ليته سكت. آج کی نشست کا موضوع ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر کبائر. گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا معنی کیا ہے؟ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیسے آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اور ان گناہوں سے نجات کا کیا طریقہ ہے یا کیا ذریعہ ہے؟ یاد رکھیں، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور گناہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، چاہے نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو. اور نافرمانی کا ارتکاب دو طریقوں سے کیا جاتا ہے: یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی نہ کی جائے، یا محرمات کا ارتکاب کیا جائے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کا ارتکاب کیا جائے، اور جس نے بھی گناہ کیا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یاد رکھیں، کوئی بھی گناہ ہو، میں ابھی کبیرہ صغیرہ کے گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف گناہ کی بات کر رہا ہوں، تقسیم آگے آئے گی. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل امتی یدخلون الجنہ، میری سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ ومن یابا یا رسول اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. یہ پیمانہ ہے. الغرض، گناہ نافرمانی کا نام ہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ تقسیم بیان کروں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ایک بنیادی بات اچھی طرح سن لیں کہ گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گناہ کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس ذات کے حق میں کیا جا رہا ہے. پھر تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سلف صالحین کے زمانے میں ایک معروف و مشہور بات تھی, صحابہ کرام, تابعین و تبع التابعین, اس بہترین زمانے میں, کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے, بلکہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ یوں محسوس کرتا جیسا کہ اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. کوئی بھی گناہ, کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی, یوں محسوس ہوتا تھا. اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, اس سے گناہ ہو جاتا ہے, تو پہاڑ جیسا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے. اور اگر کوئی فاسق انسان گناہ کرتا ہے, بدکار انسان گناہ کرتا ہے, تو گویا اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھی, اس نے اس مکھی کو اڑا دیا. اس کے لیے گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, وہ گناہ کرنا جانتا ہے بس. وہ گناہ کس ذات کے حق میں کر رہا ہے اس سے غافل ہے. گناہ کی دو قسمیں ہیں, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس لیے کہا جاتا ہے بعض گناہوں کو, کیونکہ یا تو ان کا نام کبیرہ رکھا گیا ہے کسی حدیث میں, جیسے کہ آج کی اس حدیث میں میں بیان کروں گا, یا ہر وہ گناہ, کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے, ہر وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں حد قائم کی گئی ہے, یا اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں, یا اس عمل پر, اس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے, یا آخرت میں عذاب اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اگر کسی گناہ کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال ہو, یا اس گناہ کی وجہ سے اس شخص پر جس نے گناہ کیا حد قائم کرنے کا حکم ہو, یا آخرت میں جہنم اور عذاب علیم کی وعید ہو, تو اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ اس کے برعکس, اس کے ضد میں ہے. ہر وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے سے دنیا میں کوئی حد نہیں ہے, اور نہ ہی اس پر لعنت بھیجی گئی ہے, اور نہ ہی آخرت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ, کیونکہ بعض نے 7 کہا ہے, بعض نے 70 کہا ہے, بعض نے اس سے زیادہ کہا ہے, بعض نے کم کہا ہے, اور بعض نے یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ یہ قاعدہ, اس پہ تولیں آپ پتہ چلے گا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ان سے بڑھ کر بھی گناہ ہوتے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے, جو کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں. اور یاد رکھیں, گناہ تب بڑھتا ہے جب جرم زیادہ ہوتا ہے. گناہ کرنے والے کا جرم جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے, اور اس کی سزا جتنی زیادہ ہوتی ہے, اتنی ہی یہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اکبر الکبائر کیا ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے متعلق خبر نہ دوں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, رحمت عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں, اور دیکھیں نصیحت میں کتنی پیارے الفاظ ہیں اور کیا نصیحت دے رہے ہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانک کے, کہ کیا ہم نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے, اور ہم کہاں پہ ہیں آج. الا انبئکم باکبر الکبائر, قلنا بلا یا رسول اللہ, سب کا ہم نے عرض کی, ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور ہمیں خبر دیجیے, ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا چاہتے تھے تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ ایک انداز ہے دعوت کا، نصیحت کا، کہ سوال کر کے آپ نصیحت کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم خبر دی جا رہی ہے یا کوئی اہم بات ہونے والی ہے. اس لیے سوالیہ انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سوال کرتے تھے، جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصد ہوتی یا حالات ایسے ہوتے کہ یہ بات اس وقت زیادہ اہم ہے، تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں نصیحت کرتے تھے. صحاب کرام نے عرض کی، بلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں. قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ اس پوری کائنات میں جو ہوا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ ہے نہیں، اکبر الکبائر علی الاطلاق، الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کسی ذات کو شریک کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالی کا حق غیر اللہ کو دے دینا، یا اللہ تعالی کے حق میں سے اللہ تعالی کی ماں سوا کسی اور ذات کو دے دینا. اللہ تعالی کے حقوق ہیں، ان میں سے اگر کوئی حق غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شرک. تفصیل میں بیان کرتا ہوں. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے الاشراک باللہ، دوسرے نمبر پہ ہے شرک کے بعد وحقوق الوالدین، والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کیا ہیں؟ والدین کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو لوگ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وکان متکئاً، صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر الثقفی رضی اللہ عنہ، وکان متکئاً فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. اور دیکھیں راوی حدیث جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام جو ہیں صرف حدیث کے الفاظوں کو نہیں سنا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس حالت میں تھے، اب کس حالت میں ہوئے جب اگلی بات فرمائی. دیکھیں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں گفتگو میں، ہمیں تو صرف ہمارے کان ہوتے ہیں اور اس شخص کی زبان ہوتی ہے جس کی ہم بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کے حرکات اور سکنات، اس کے فیشل ایکسپریشنز، باقی چیزیں ہم اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے عام طور پہ. لیکن صحابہ کرام دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات صرف ہم یعنی امت تک صرف الفاظ نہیں پہنچائے بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے وقت حرکات اور سکنات بھی بیان فرمائے ہیں. یعنی صرف اقوالوں کی اہمیت نہیں ہے صحابہ کرام کے نزدیک بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حدیث میں ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ بات فرمائی. بعض وہ غصے کی حالت میں ہوتے تو اب صحابی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانا اور اس اہمیت کو جان کر کس طریقے سے اسے آگے پہنچایا. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان، اور آج ہمارے درمیان میں کیا قدر و قیمت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وکان متکئا فجلس فقال، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پہ، الا وقول الزور وشہادت الزور، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. قول الزور، قول بات ہے، قول ہے، الزور جھوٹ، وشہادت الزور شہادت گواہی کو کہتے ہیں، الزور جھوٹی گواہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں فما زال يقول حتى قلنا لا يسكت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، ہم نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں اختیار کریں، بلکہ بار بار یہ کہتے رہیں گے. دوسری بات میں حتى قلنا لیتہ سکت، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے. ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ گستاخی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حقیقت یہ ہے جیسے کہ حدیث کی شرح میں آیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ یہ بات صحابہ کرام اس لیے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یہ حالت ہو گئی تھی بار بار فرما کر، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر تو مل گئی ہے جو میسج دینا چاہتے، جو نصیحت کرنا چاہتے، ہم نے سمجھ لیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش اختیار کر لیتے تو آپ اپنی اس تکلیف سے انہیں نجات مل جاتی، یہ تکلیف دور ہو جاتی. شفقتن بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا کہ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اب خاموش ہو جائیں. یاد رکھیں، یہ ہوتی ہے علم کی بات. کیونکہ بعض لوگوں نے، روافض نے کہا دیکھیں تمہاری حدیث ہے، یہاں پر صحابہ کرام تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے تو ہمیں یہ خبر نہ سناتے، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے سے گریز کر ہی نہیں سکتے. ان للہ و ان الیہ راجعون. صحابہ کرام اور جھوٹ اس زمین کے اوپر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پاک قدم آئے ہیں سچے لوگوں کے تو وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے ارمان، اپنا سب کچھ قربان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا. اس دین کے لیے جو قربانی انہوں نے دی ہیں، یاد رکھیں تا قیامت کوئی قربانی دے نہیں سکتا. یہ حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکبر الکبائر اس روایت میں چار چیزیں ہیں، نمبر ایک الشرک باللہ، نمبر دو عقوق الوالدین، نمبر تین قول الزور، اور نمبر چار شہادت الزور. قول الزور اور شہادت الزور میں فرق ہے، اگرچہ دونوں جھوٹ ہیں لیکن دوسرا پہلے سے زیادہ بڑھ کر گناہ کا باعث بنتا ہے. جھوٹی گواہی جھوٹی بات جیسی نہیں ہے، دونوں برائیاں ہیں لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ جو ہے وہ جھوٹے گناہ کی جو برائی ہے وہ جھوٹے قول سے بڑھ کر ہے، اور دونوں کے گناہ بھی اور سزا بھی برابر نہیں ہے. الشرک باللہ یا الاشراک باللہ، یاد رکھیں شرک اس پورے کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے، شرک کا معنی ہے عام لفظوں میں شرک میرا شریک ہے، یعنی میرا پارٹنر ہے. شرک کہتے ہیں برابری کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، اگرچہ وہ برابر کا حصہ دار نہ ہو لیکن حصہ دار تو ہے. پارٹنر اسے کہتے ہیں اگر ایک فیصد کا بھی حصہ دار، تب بھی تو حصہ دار ہے نا، آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. وہ جو حصہ دار نہیں ہے وہ اس کا مقام یہ نہیں کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھے. تو شرک کا لفظ یہاں سے لیا گیا ہے، حصہ داری سے، برابری سے، شراکت، پارٹنرشپ. اور شرعی الفاظوں میں شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دیا جائے. اور یہ جو تعریف ہے شرک کی، جو اکثر لوگ یا بعض لوگ جانتے ہیں کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت، یہ باطل مفہوم ہے، ناقص مفہوم ہے، باطل شرک ناقص ہے. شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت جس میں بت بھی شامل ہے، اور دونوں معانی میں فرق ہے. آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ ہندو مندر میں کرتا ہے وہی کچھ آج کا مسلمان مزار میں کرتا ہے، قبر کے سامنے کرتا ہے، اور کہتے ہیں شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں. اور حقیقت شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس ذات کو شریک کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں. اگر عبادت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ کوئی اور چاہے چاند ہو، سورج ہو، تارے ہو، پتھر ہو، درخت ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، تو تب جو شرک ہے، کیونکہ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا وہ تم نے کسی اور کو دے دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور ذات کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا عالم الغیب مطلق سمجھنا، تو یہ جو شرک ہے یہ شرک فی ربوبیہ اور شرک فی اسماء و صفات ہے. تو شرک کے تین قسمیں ہیں، ربوبیت میں شرک، اور ربوبیت کہتے ہیں ان صفات کو، ربوبیت کا معنی مختلف صفات کو شامل ہے، پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. جسے رب کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ جو معنی ہے ربوبیت، یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کسی اور مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس نے شرک فی ربوبیت کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ بدترین شرک ہے. ربوبیت میں شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، یہ زندگی موت کا مالک ہے، یہ رزق عطا فرماتی ہے، اولاد عطا فرماتی ہے، یہ شرک فی ربوبیت ہے. یہ شرک ابو جہل ابو لہب نے بھی نہیں کیا تھا. ابو جہل ابو لہب نے شرک فی العبادہ کیا. ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک فی العبادہ کرتے تھے، جو دوسری قسم ہے شرک کی. اس لیے کرتے تھے تاکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارا وسیلہ ہے. اور تیسری قسم شرک فی الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا ان صفات الکمال کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات. اور یاد رکھیں مشرک پر جنت حرام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اس پر جنت حرام ہے، مشرک کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اور عجب بات ہے کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے، اس میں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص جا نہیں سکتا، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ الشرک باللہ. تو اسے یہ بھی ظاہر ہوا، یہ بھی پیغام ملتے اس حدیث کریمہ سے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک ارتکاب کیا جا سکتا ہے، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. کیونکہ حدیث کے اگلے جو الفاظ ہیں العقوق الوالدین اور قول زور شہادت الزور، یہ تو مسلمان کر سکتے ہیں، اسے تو منع کیا گیا ہے. اگر شرک مسلمان کبھی نہ کر سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیں منع آپ اس چیز سے کرتے ہیں کسی کو جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے، جو ناممکن چیز ہے اس سے منع کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ منع کر سکتا ہوں کہ بھئی کبھی اڑنا نہیں؟ اگر میں منع کرتا ہوں کہ اڑنا نہیں تو پھر یہ تو لغو بات ہوئی نا، کیونکہ آپ پرندے تھوڑے کہ آپ اڑیں گے. تو منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے. یا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عام کم فہم ہے، چھوٹے سی عقل ہے، ہم مسکین ہیں، کمزور ہیں، ہم علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تقوی کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، کیا وہ صحابہ کرام کو اور امت کو کبھی ایسی چیز سے روکتے جس کا ارتکاب ناممکن تھا؟ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا یا شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ ان بدکار لوگوں نے ایجاد کی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں، ان کو شرک کے دلدل میں دھکیل کر ایک یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میاں کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے، اب تم شرک کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ جتنے بھی کام ہو رہے مزارات پر یہ سب توحید ہے، شرک نہیں ہے، اس کا بھی شرک سمجھنا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک وہ وہابیوں سے بچ کے رہنا، آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. اب بیچارے یہ شخص دیکھتا ہے ارے اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، لمبی داڑھی ہے، بڑی سر پہ پگڑی ہے، یہ پیر بنا بیٹھا ہے، ہاتھ میں لمبی سی بڑی سی تسبیح اس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں، یہ سچا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، سلف صالحین کے اقوال اور افعال اس طریقے سے ان سے دور کر دیے اور اتنی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی کہ کوئی اگر پہنچنا بھی چاہتا ہے تو اس کو لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ناممکن ہے، مشکل ہے. جس ماحول میں ایسے لوگ ہوں وہاں پر حق تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، حق اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے. قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مشکل تھی میں پہنچ نہ سکا، نہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جتنی برائیاں بھی ہیں ان چیزوں میں، لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر توحید کی بات پہنچی ہے اور سنت کی بات پہنچی ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی مرضی ہے. یہ جو رکاوٹیں تھیں نا کہ نہیں جانا، آپ نہیں جا سکے، آپ کے گھر تک حق پہنچا ہے. آج آپ کوئی سوال لکھیں نیٹ پہ تو آپ کو جواب مل جاتا ہے. ریسرچ کریں آپ، کسی گھڑی کے بارے میں پوچھنا ہے، موبائل کے بارے میں پوچھنا ہے، آج تو پوری دنیا آپ کے گھر میں جمع ہو گئی ہے. اور کتنی عجب بات ہے کہ آپ دنیا کے مال و متاع جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، موبائل کے بارے میں پوچھیں اور گھڑی کے بارے میں پوچھیں، اینک کے بارے میں پوچھیں، گاڑیوں کے بارے میں پوچھیں، جوتوں کے بارے میں پوچھیں، لیکن حق کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. دیکھو علماء موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان میں، انڈیا اور پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی دعوت السلفیہ کے مکاتب موجود ہیں، اہل حدیث مساجد موجود ہیں، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جا سکتے. چلو گھر میں بیٹھ کر تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یہ تھا شرک باللہ. دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین، والدین کو تکلیف پہنچانا. آپ جانتے ہیں والدین ہیں کیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز میں، جب والدین کا ذکر ہوا ہے کس انداز میں بیان کیا ہے؟ ذرا غور کریں، تدبر کریں قرآن مجید پہ. جب والدین کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور والدین کے لفظ کے بعد احسان کا لفظ ہے. احسان، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل ہے قرآن مجید کا حق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، تو یہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور صحیح حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، قرآن مجید کا حق، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، یہ چار حق تو مسلم ہیں، سب سے پہلے ہیں یہ. اور سب سے جو بنیادی حق اس کا یہاں پہ اس حدیث میں ہے، الاشراک باللہ، کہ شرک سے بچنا، اور توحید ہی سب سے پہلا اور بڑا حق ہے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا تو اس نے نہ تو قرآن مجید کو سمجھا ہے اور نہ ہی کسی حدیث کو سمجھا ہے، چاہے وہ دنیا کا بڑا عالم کیوں نہ بنا بیٹھا ہو اپنے قوم میں یا اپنی جگہ پہ. قرآن مجید کا ایک ہی بنیادی حق ہے، بلکہ ایک ہی بنیادی پیغام قرآن مجید نے، ایک ہی بنیادی پیغام ہے پورے قرآن کا، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم دن میں صرف فرض نماز میں 70 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم جب بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف تجھی سے مدد مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا گیا ہے. احسان کا لفظ یاد رکھیں، احسان ایکسیلنسی کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا، اور واللہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان کرتے. یعنی یہاں پر لینگویج کی انتہا ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. احسان کے اوپر کیا درجہ ہے؟ احسان سے بہتر کوئی طریقہ ہے معاملات میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. والدین جانتے ہیں کون ہیں؟ اگر ہم والدین کو جان لینا تو واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، کوئی بھی شخص والدین کی نافرمانی، تکلیف تو دور کی بات ہے، نافرمانی بھی نہ کرے. یہاں پہ بات ہو رہی تکلیف پہنچانے کی. حقوق الوالدین، والدین اس دنیا میں وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر، خود تنگ زندگی گزار کر، غمی میں رہ کر، تکلیفیں برداشت کر کر اپنے بچوں کو خوشیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دنیا کو آسان کر دیتے ہیں، اس دنیا میں انہیں جینا سکھاتے ہیں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سر اٹھا کے جیا ہے. اگر ان کا سر جھکا ہے تو اپنے بچوں کی وجہ سے جھکا ہے. اگر یہ کبھی ٹوٹے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں والدین کو دنیا کی مصیبتوں نے نہیں توڑا، والدین کو موسم کی تبدیلی نے نہیں ہرایا، والدین کے قدموں کو ظلم، دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس نے نہیں ڈگمگانے. اگر والدین یہ عظیم لوگ کبھی ٹوٹے ہیں، یہ کبھی جھکے ہیں، تو اپنے بچوں کی وجہ سے. آپ نے کبھی سوچا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں، آج ہمارے بچے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا فیلنگز ہوتی ہے، کیا احساسات ہوتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ یاد رکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً، جانتے کہ میرے اور آپ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ اگر آپ دیکھ لیتے تو ہم بھی کراہت ہوتی، خون سے لت پت، یہ پھینا ناک، سوجا ہوا منہ، دھسی ہوئی آنکھیں، جسم پر ساری گندگی لگی ہوئی ہے، نرس نے بھی گلوز پہن کر آپ کو پکڑا ہے، باقی سب ہٹ گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے کہ کہیں سے اس کو نہلا دیں، صاف کر دیں، پھر اسے ذرا ہاتھ لگائیں. اس وقت جب ارد گرد والے لوگ آپ سے نفرت کر رہے تھے، ایک ایسا اس دنیا میں شخص تھا جس نے آپ اس حالت میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو بوسا دیا. اسے پتہ نہیں ہے گندگی لگی ہوئی ہے کیا ہوا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آج اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ میں اگر شکر کرتے کرتے اس وقت مر بھی جاؤں تب بھی کم ہے. اولاد کی نعمت اپنے سینے سے لگایا ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا. ہاں جب صاف ہو گئے تب سب آ گئے، سب نے بوسا بھی دیا، سب نے اٹھایا بھی، اس سے پہلے کوئی قریب نہیں آتا. یہ ہوتی ہے ماں. آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے کیسے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ آپ کی ہڈی ہڈی میں، خون کے ایک ایک قطرے میں آپ کے والدین کی محنت اور مشقت ہے، خون اور پسینہ ہے، ارمان ہے. پوچھیں لوگوں سے جو یہاں پر آئے ہیں اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے، واللہ اگر ان کے بچے جان لیں کہ ان کے والد اس وقت اس ملک میں آ کے، یا اپنے ملک سے دور دوسرے ملک میں جب جا کے کام کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے. میرے پاس ایک مریض آیا ہے، 104 پہ اسے بخار تھا، لرزتا ہوا آیا ہے، بزرگ انسان ہے، مزدوری کرتا ہے، اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. لیکن اس نے رہنا ہے، پھر بچوں کے لیے اس نے حلال کمائی کمانی ہے، محنت اور مشقت اٹھانی ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. بعض لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے ہیں، 5 سال کے بعد جا کے گھر جاتے، بچے پہچانتے نہیں ہوں گے، اپنے بچے نہیں پہچانتے ہوں گے، مجبور ہیں، زندگی کی مجبوری ہے. اور اس والدہ عظیم عورت کو دیکھا ہے، والد یہاں خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے ارمان بہا رہا ہے، اور وہاں پہ والدہ بغیر خاوند کے، یا خاوند دور ہو، بچوں کی پرورش جانتے کیسے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس عورت نے سامنا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے. یہ اولاد کیا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے احسان کا بدلہ احسان سے واپس کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا کہ یہ عظیم لوگ کیا ہیں؟ چند مہینے پہلے 20 سال کا ایک جوان، 20-22 سال عمر ہوگی، اپنے 9 بہن ہوئی، یعنی اس کی بہن کی منگنی ہو گئی تھی، تو گاڑی میں گئے، فون کرتا ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا بہن کا جو منگیتر ہے، کہ چلتے ہیں سمندر کی طرف. گاڑی میں بیٹھے اور اس نے گاڑی چلائی، پتہ نہیں کس سپیڈ سے وہ شخص گیا. دیکھیں 20 سال کی عمر، 20-22 سال ہوگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گاڑی کی حالت تو کیا تھی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک تو اسی وقت مر گیا، اور جو دوسرا تھا اسپتال میں داخل ہوا وہ بھی 1 ہفتے کے اندر مر گیا. دیکھیں موت حق ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اس کے والد کی عمر ہے تقریباً 70 سال کے قریب، اور اس کے والد 60 سال کے قریب ہے. اس کے والدہ کی حالت یہ ہے کہ اسے ابھی تک وہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، بیچاری کا عقل ختم ہو گیا ہے. اور اس کے والد میں نے پہلی دفعہ دیکھا، سینہ تان کے چلتا تھا، بات کرتا تھا کبھی چپ نہیں کرتا تھا. اس کے چہرے پر خاموشی، اس کا آنکھوں سے آنسو، جھکا ہوا سر. جب اس کے گھر میں اہلیہ گئی جا کے دیکھا، زنجیر جانتے لوہے کی زنجیر، وہ بندھی ہوئی تھی کھڑکی کے ساتھ. جانتے زنجیر کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ لڑکا جو ہے، جو بیٹا ہے جسے اتنی پیار اور محبت ہے، یہ رات کو اس کو منع کرتے تھے، نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ، نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ. جب دروازے کو تالا لگا تو دیوار پھلانگ کے جاتا تھا. آخر اسے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہونا. اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن سے کہتا تھا کھول دے. بہن بہن ہوتی ہے، شفقت ہو جاتی ہے. اس نے کھولا، چلا گیا رات کو. رات کو کافی دیر کے بعد 2 بجے 3 بجے آ کے دیوار پھلانگ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا. اس کی آواز اسے زنجیروں سے باندھتی تھی. کاش کہ یہ میرا بچہ سدھر جائے، کاش یہ میرا بچہ زندہ رہے، کاش یہ برے دوستوں سے دور ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، ماں باندھ سکتی ہے بچوں کو، لیکن یہ ماں کا پیار ہے. اس نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ میرے سامنے رہے، سلامت رہے. اب تصور کر سکتے ہیں، جب اس لاش کو میں نے دیکھا ہے، یعنی اس اتنی اچھی باڈی تھی، اتنی اچھا قد تھا اس کا، اللہ اس پہ رحم کرے، کہ جو چارپائی تھی وہ پوری بھری ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر اتنی غم ہوا، اس وقت والدین پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمارے بچے سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ لیکن توڑ دیا ان 2 بزرگوں کو. اولاد کا غم والدین نہیں سہ سکتے. اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی کیوں کرتے ہو؟ یعنی دو طریقے ہیں، اچھائی یا برائی. اچھائی تو ہم کرنا نہیں جانتے تو پھر برائی ضرور کریں گے، اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ، ان محسنوں کے ساتھ. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا کم سے کم درجہ والدین کو دیکھ کر چہرے کی سلوٹوں کو تبدیل کر لینا. والدین کو دیکھا، ناگواری چہرے پر دیکھیں. آپ زبان سے تو خاموش اختیار کر سکتے ہیں، لیکن چہرے کی ناگواری کو تبدیل کیسے کریں گے؟ اس لیے والدین کے سامنے چہرے کی ناگواری کو بھی، یعنی چہرے کو بھی ناگوار نہ کرنا، اس پر بھی قابو پا لیں، یہ سیکھ لیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف اور نہر، زجر، اف سے پہلے منع فرمایا ہے. اور اف ہم صرف زبان کا قول نہیں ہے، اف یعنی علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے. زبان سے تو دور کی بات ہے نا، اور پھر ہاتھ اٹھانا، سوچ سکتے ہیں. واللہ عجب بات، روز نئی نئی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے اپنے والد گھر سے نکال دیا، فلاں نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر کوئی بدکار لوگ ہیں دنیا میں؟ یہ احسان ہے والدین کے ساتھ. آپ جانتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. کبھی پہاڑ کو، چٹان کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ نجات کا ذریعہ ہے. والدین کے ساتھ احسان نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور والدین کو تکلیف پہنچانا ناکامی کا ذریعہ ہے، بڑے خسارے کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، ان تین لوگوں کی جو مسافر سفر میں گئے اور بارش شدید ہو گئی اور وہ ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے. غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک چٹان آ کے گری اور اس غار کے راستے کو بند کر دیا. اس غار کا راستہ بند ہو گیا، اب نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے، اور غار میں اور باہر سے کوئی سن بھی نہیں سکتا، اور اندر جو اگر رہتے تو مر جاتے ہیں. اب بہت نے ان کو گھیر رکھا ہے، تینوں نے زور لگایا، چٹان ہٹتی نہیں، ہلتی نہیں ہے. اب یہاں پر انسان کے اعمال صالحہ کام آتے ہیں میرے بھائی. جب یہ بازو کا زور جواب دے دیتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عمل صالح کبھی آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں. یاد رکھیں، آپ کا کردار جو اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے صرف تیرے لیے خالصتاً عمل کیا ہے تو ہمیں نجات عطا فرما. ان میں سے ایک کی بات میں کرتا ہوں. تینوں عظیم لوگ تھے، تینوں کے اعمال عظمت والے تھے، پہاڑوں کو ہلا دینے والے اعمال تھے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین، بوڑھے والدین، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے کے آیا کرتا تھا، اور جب تک وہ پیتے نہیں تھے میں پیتا نہیں تھا، انہیں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک وقت میں گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی وہ سو چکے تھے، تو میں نے دودھ کے پیالوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جگاتا ہوں، تو پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو، تو میں نے جگاتا نہیں ہوں. پھر سوچا چلا جاؤں سو جاؤں، اگر رات کو اٹھیں اور دودھ کی ضرورت پڑے کون دودھ دے گا؟ دیکھیں وہ عظیم لوگ ہیں، بلائیں گے نہیں آپ کو، دودھ کی ضرورت ہے، وہ بھوکے سو جائیں گے، پیاسے سو جائیں گے. تو کیا کروں؟ ایک عظیم انسان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دودھ کو پیالے کو ہاتھ میں اٹھائے، سرانے کھڑا ہو گیا. والدین سو رہے ہیں، یوں کے سر پہ کھڑا ہے، خود بھوکا پیاسا. یاد رکھیں، اس کی بیوی بھوکی پیاسی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. کبھی چھوٹے بچے ادھر سے آ کے پکڑتا ہے، اسے باہر نکال دیتا ہے، شور نہ کرو، میرے والدین سو رہے ہیں. ساری رات کھڑا رہا، جب جاگ گئی والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو، تو ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل خالصتاً صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی یہ پتھر جو ہے پہاڑ کے ٹکڑا جو یہ ہل گیا اس عمل سے, پتھر ہل جاتے ہیں والدین کی فرما برداری سے, والدین سے حسن سلوکی سے دنیا کے نظام تبدیل ہو جاتا ہے, اور ان کو نجات ملی اپنے اعمال سے. ہم کہتے ہیں نہیں اب تم بڑے ہو گئے نا, ہاں ٹھیک ہے پہلے محتاج تھے, والدین کا فرض تھا ہمیں پالا ہے پوسا ہے, ان کا فرض تھا, تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے, صرف کھانا پینا جانتے ہو, تمہاری حیثیت ہی کیا تھی. لیکن جب طاقت آئی اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت صرف کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہوں. واللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, ایک چھوٹی سی مصیبت تمہیں ایسے دن دکھا سکتی جو کبھی تم نے دیکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس جوان کا قصہ معروف ہے کہ جو آج جس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف بات کر سکتا ہے, جس میں کوئی حصہ ہلتا نہیں اس کا, صرف زبان سے بات کرتا ہے, اور اسے لیٹا ہوا ہے بستر کے اوپر. جانتے ہیں کیوں اس کی یہ طاقت کیسے سلب ہو گئی, ختم ہو گئی؟ ایک بد دعا سے بس. صبح و شام والدین کو تکلیفیں, صبح و شام والدین کو تکلیفیں, وہ بھی تو انسان ہیں, برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گھر میں سلامت تو نہ آئے, اور کبھی غلطی نہ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن میں نے کہا ہے نا بازو کا ٹوٹ جاتے ہیں بیچارے, اور اولاد ہی توڑتی ہیں. بس باہر جانا تھا اور خبر ملی ہسپتال میں داخل ہے, آج تک وہ حرکت نہیں کر سکتا, روتا ہے تمنا کرتا ہے. اب آج اسے غلطی کا احساس ہے کہ کاش میں والدین کو تکلیف نہ دیتا, آج میری کیا حالت ہے, کہاں گئی وہ طاقت, کہاں گئی وہ عظمت. سینہ تان کے چلتا تھا, اب اپنے سینے پر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. اس لیے اس دنیا میں ایسے عمل کر کے جاؤ جس سے پہاڑ بھی ہل جائے, جس سے دنیا کا نظام جو ہے وہ بدل جائے. آج دنیا کے نظام میں شر بہت زیادہ ہے, ظلم بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے ہم خود ظالم ہیں. حسن سلوکی سے اگر پہاڑ ہل جاتا ہے تو بد سلوکی سے زلزلے اور طوفان اور سیلاب نہیں گے تو پھر آئے گا کیا؟ پھر ہم پھر چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں, حسن سلوکی کریں. تیسرے نمبر پہ قول زور, جھوٹ پہ میں پچھلے خطبے میں بات کر چکا تھا ایک دو خطبہ پہلے تفصیل سے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں وہ ایک بات کو اچھی طرح یاد کر لیں, یہ نہ ہو کہ کثرت جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا ہی لکھ دے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے پھر آپ؟ اللہ تعالیٰ کے کذاب, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو کذاب کی حالت میں ہوں گے. عجب بات ہے, بعض لوگ صدیق کی حالت میں ہوں گے اور بعض لوگ کذاب کی حالت میں ہوں گے. میں کہاں ہونا چاہتا ہوں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, سچائی کی حالت میں یا جھوٹ کی حالت میں؟ آج وقت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے, اچھی عقل دی ہے سوچنے کے لیے, اچھا دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, اچھے کان اور آنکھ دیے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے. آج وقت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب روح یہاں پہ پہنچے گی نا حلق میں, تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور چوتھے نمبر پہ وہ شہادت الزور. جھوٹی بات ہم سب جانتے ہیں غلط بات ہے, لیکن جھوٹی گواہی بھی جانتے ہیں غلط بات ہے. لیکن بعض ایسی چھپی ہوئی صورتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچے ہی نہیں ہیں. جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی میرے بھائیوں, کہ عدالت میں گئے قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دی اور کسی بے قصور کو سزا مل گئی. جھوٹی گواہی جھوٹے سرٹیفکیٹس میں بھی ہوتی ہے. اب جانتے جو سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, بعض ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, مریض آتے ہیں بھی ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے, اسے لکھے ہوئے تقریر طبی یا شہادہ طبیہ, آپ سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں, اسے تکلیف بھی نہیں ہے, جھوٹی گواہی کا ارتکاب کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کس لیے؟ چند روپیوں کے لیے، چند ریالوں کے لیے، یا دوستی کے لیے؟ یہ دوستی کام آئے گی آپ کے قیامت کے دن؟ یہ کیسا دوست ہے تمہیں جھوٹا گواہ بنا رہا ہے؟ اور پیار کر رہا وسلم فرماتے ہیں اللہ انبیکم اکبر القبائر، کبیرہ گناہوں کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، تم دور رہنا، یہ اکبر القبائر ہیں، اور جھوٹی گواہی بھی ان میں سے ایک ہے۔ جھوٹی گواہی کی دوسری صورت جو چھپی ہوئی ہے، جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہو گئے، جعلی ڈگریاں بنانا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ کیونکہ ڈگری کو شہادت کہا جاتا ہے، جانتے ہیں شہادت، لکھو پر شہادت لکھا ہوتا ہے نا، تو گواہی تو ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے، گواہ ہے وہ، آپ کا گواہ ہے کہ یہ شخص، اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، جھوٹی گواہی۔ اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں شخص کے متعلق کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اسے، وہ شخص کیسے اس کا رشتہ آیا ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے تو جھوٹی گواہی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے ان دو باتوں کے لیے، قول الزور و شہادت الزور، اور بیٹھنا جو ہے یعنی اب اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا وہ شرک اور والدین کے نام فرمانے سے، والدین کو تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے، نہیں، وہ بڑے گناہ ہیں۔ اٹھ کے اس لیے بیٹھ گئے، اہمیت اس لیے بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو کثرت سے انسان کرتے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ انسان بول لیتا ہے اور معاشرے میں کثرت سے دیکھے کتنا جھوٹ ہے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کیا کہ فطرت سے انسان شرک سے نفرت بھی کرتا ہے، والدین کے نافرمانی سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے بعض لوگ دوستی میں آ کے، دیکھیں دوستی میں آ کے آپ کبھی والدین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن دوست کی وجہ سے جھوٹ تو بول لیتے ہیں نا، بعض اوقات جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے چند مثالیں بیان کی۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو تبدیل کیا تاکہ دیکھنے والا اور سننے والے یہ جان لیں یہ جو گناہ ہے یہ عام ہوں گے امت میں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر القبائر میں شامل ہیں، اس سے بچ کر ہر مسلمان، بچ کے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح کی روش منہج پر پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہ سب سے پاک فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔